جمعرات 24 جولائی کی سربین کے ساتھ ہنیا علی کا سلام. جنگ بندی کی سفارتی کوششوں کے باوجود غزہ اور اسرائیل کی جنگ میں پھر سے تیزی. تازہ اطلاعات کے مطابق
آج کے حملوں میں وہاں پر 37 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں, یعنی کہ ابھی تک 734 لوگ کے ہلاک ہونے کی خبر ہے غزہ میں.
تفصیل ذرا دیر بعد, پہلے سربین میں سنیے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. غزہ میں اقوام متحدہ کے ایک اسکول پر اسرائیل کی شیلنگ سے کم از کم 37 افراد ہلاک اور دیگر 30 زخمی ہو گئے ہیں, جس کے بعد مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 734 ہو گئی ہے. یہ گزشتہ 16 دنوں میں چوتھی مرتبہ ہے کہ جب اقوام متحدہ کے تحت چلنے والے کسی ادارے کو نشانہ بنایا گیا. اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے ادارے کی سربراہ ویلری آموز نے غزہ کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پر جنگ بندی کی اشد ضرورت ہے. غزہ میں جمالیہ پناہ گزین کیمپ کے ایک رہائشی ابو عطا بسال. ہمیں حیرانی ہوئی کہ حملے کے بعد مسجد کی چھت ہمارے گھر پر آ پڑی. چند بچے زخمی ہوئے اور دیگر شہید ہو گئے. میں بھی زخمی ہوا, میرا ہاتھ ٹوٹ گیا. زخمی ہونے والوں میں زیادہ تر بچے تھے. یہاں ان کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں. میرا خیال ہے کہ اسرائیل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے.
لا مقاومہ ولا غیر مقاومہ.
پاکستانی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے میڈیا کے توسط سے پڑوسی ملک افغانستان کے صدر سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پاکستانی صحافی فیض اللہ کی سزا معاف کر کے ان کو واپس پاکستان بھیج دیں.
درخواست کرتے ہیں حامد کرزئی صاحب سے بھی, درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے, اب آپ اپنا اختیار استعمال کریں. کیونکہ آپ جب اپنا اختیار استعمال کریں گے تو ایک شخص, ایک صحافی جس کا زندگی کا صحافت اور خبر لینا, خبر حاصل کرنا, خبر کے لیے جستجو کرنا جس کے فرائض میں شامل ہے, وہ اس انسانی المیے سے نجات پائے گا جس انسانی المیے میں وہ اس وقت مبتلا ہوا ہے.
اسلام ترک کرنے پر موت کی سزا پانے والی سوڈانی خاتون خرطوم میں امریکی سفارت خانے میں ایک مہینہ گزارنے کے بعد اب اٹلی پہنچ گئی ہیں. ظفر سید.
ترک اسلام کرنے والی سوڈانی خاتون مریم ابراہیم اسحاق کو موت کی سزا دی گئی تھی, لیکن بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا تھا. مریم اور ان کا خاندان اٹلی کے سرکاری طیارے میں اٹلی پہنچا. اطالوی وزیر لاپو پستیلی نے بھی ان کے ہمراہ سفر کیا. مریم کے والد مسلمان ہیں, لہٰذا وہ بھی مسلمان ہیں اور اسلامی قانون کے تحت اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتی, لیکن ان کی ماں نے ان کی بطور عیسائی پرورش کی تھی اور ان کا کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہیں.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شمالی عراق میں عسکریت پسند گروپ داعش نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ موصل میں اور اس کے اطراف تمام 11 سے 45 برس کی لڑکیاں اور خواتین زنانہ ختنے کرائیں. اقوام متحدہ کی عراق میں رابطہ کار جیکولین بیڈکوک نے اس معاملے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس فتوے سے عراق کی لاکھوں لڑکیوں اور خواتین پر اثر پڑے گا. اس فتوے کے بعد عرب دنیا میں سوشل میڈیا پر بحثیں چھڑ گئی ہیں. عراق کی پارلیمنٹ نے کرد سیاستدان فواد معصوم کو نیا صدر منتخب کر لیا ہے. یہ دوسری بڑی اسامی ہے جو اشتراک اقتدار کے معاہدے کے تحت پر کی گئی ہے. اب پارلیمان اور صدر نے مل کر اگست کے وسط تک شیعہ کمیونٹی سے وزیر اعظم منتخب کرنا ہے, جو موجودہ وزیر اعظم نوری المالکی کی جگہ لے گا جو اپنا عہدہ چھوڑنے پر مزاحمت کر رہے ہیں. ادھر الجزائر کی قومی فضائی کمپنی کے لاپتہ ہونے والے طیارے سے تاحال کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ہے. اس پر 116 افراد سوار تھے. ظہیر الدین بابر.
یہ طیارہ برکینا فاسو کے دارالحکومت واگاڈوگو سے دارالحکومت الجیئرز کے لیے پرواز کر رہا تھا کہ پرواز کے 50 منٹ کے بعد اس سے رابطہ منقطع ہو گیا. اس پرواز کا کال سائن AH 5017 تھا اور حکام کے مطابق اس پر 110 مسافر اور عملے کے 6 افراد سوار تھے. ایئر لائن کے ایک اہلکار کے مطابق ایئر الجیئرز نے ضابطے کے مطابق ہنگامی پلان پر کام شروع کر دیا ہے. اس طیارے کو اسپین کی فضائی کمپنی سافٹ ایئر کی جانب سے چارٹر کیا گیا تھا. سافٹ ایئر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ طیارہ میکڈونلڈ ڈگلس یعنی MD-83 تھا.
افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ فن لینڈ سے تعلق رکھنے والی 2 امدادی خواتین کارکنان کو ملک کے مغرب میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. مقامی گورنر کا کہنا ہے کہ خواتین عالمی فلاحی مشن کے لیے کام کر رہی تھیں اور شہر ہرات میں ٹیکسی کے ذریعے سفر کر رہی تھیں جب انہیں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. یہ تاحال واضح نہیں ہو سکا کہ اس واقعے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. گزشتہ چند ماہ کے دوران عسکریت پسند غیر ملکی امدادی کارکنوں کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں. اور مائیکروسافٹ کے بانی اور امریکی عرب پتہ ہی فلاحی کارکن بل گیٹس نے افریقہ کو دی جانے والی امداد کا آڈٹ کرانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بدعنوانیوں کی روک تھام ہو سکے۔ بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں بل گیٹس نے بتایا کہ امداد افریقیوں کو غربت سے نکالنے کے لیے اہم کردار ادا کرے گی، لیکن انہوں نے بر اعظم میں موجود ممالک پر خود اپنے مسائل کا حل نکالنے پر بھی زور دیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے،
فیورٹ ٹیمیں اسپین اور برازیل ہیں، سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، ان میں ارجنٹینا اور جرمنی کی ٹیم ہے۔
فٹ بال تو فٹ بال ہے، فینس تو دیکھیں گے۔
پروگرام کھیل کے میدان سے جمعے کی صبح جہاں نما میں اور پھر جمعے کی ہی رات سیربین میں بھی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ غزہ کی وزارت خارجہ کے مطابق اقوام متحدہ کے زیر اہتمام چلنے والے ایک اسکول پر اسرائیلی فوج کی گولہ باری کی وجہ سے کم از کم 15 بچے ہلاک اور 200 زخمی ہو گئے ہیں۔ جب بیت الحین میں واقع اسکول توپ کے گولوں کی زد میں آیا تو اس وقت وہاں سینکڑوں فلسطینی موجود تھے۔ غزہ میں اسرائیلی آپریشن شروع ہونے کے بعد سینکڑوں اسرائیلیوں نے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام عمارتوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ یہ چوتھا موقع ہے کہ جب حماس کے خلاف جاری آپریشن کے دوران اقوام متحدہ کی کسی عمارت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے صحافی اور تجزیہ کار ہریندر مشرا سے بات کی۔
یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بھی غزہ میں منسٹری کے ترجمان ہیں اشرف القدرا، ان سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسرائیلی جو حملے ہیں وہاں پر فضائی حملے ہیں اور ٹینکس کے جو حملے ہیں اس میں مزید تیزی آئی ہے، اور وہاں پر بیت حنون اور شجیہ کا علاقہ، یہ دو علاقوں میں وہاں ابھی کافی بمباری چل رہی ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ جو شجیہ کا علاقہ ہے وہ وہی علاقہ ہے جہاں پر کچھ دنوں پہلے قتل عام کی جو تصویریں جو نظر آ رہی تھیں اور وہاں پر 50 سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے تھے، اور اس کے بعد ہیومینیٹیرین سیز فائر کا اعلان ہوا تھا ریڈ کراس کی اپیل پر، تو یہ وہی علاقہ ہے، وہاں پر پھر بہت تیز کاروائی چل رہی ہے اسرائیلی فوج کی، اور یہ انہوں نے بتایا کہ آج کے حملوں میں وہاں پر 37 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، یعنی کہ ابھی تک 734 لوگ کے ہلاک ہونے کی خبر ہے غزہ میں۔ دوسری طرف یہاں پر اس طرح کی بھی خبریں ذرائع ابلاغ میں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ مصر کی جو فوج ہے اس نے دو سوئسائڈ بمبرز کو، دو حملے جو ہے وہ اسرائیل پر ہونے سے روکا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل میں جنوبی علاقے میں ابھی بھی راکٹ جو ہیں وہ راکٹ حملے جاری ہیں، شدت پسند جو تنظیمیں ہیں وہ ابھی بھی مسلسل حملے کر رہی ہیں، اور تل اویو پر ابھی کچھ دیر پہلے 5 راکٹ گرے جسے کہ ہوا میں ہی آئرن ڈوم جو اینٹی میسائل ہے اس نے انٹرسپٹ کیا۔
تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ حملے کم ہوتے نظر نہیں آ رہے؟
حملے جو ہیں آج دراصل پورا دن پر اگر غور کیا جائے تو حملے صبح سے تو تھوڑے کم تھے کیونکہ یہاں پر سفارتی کوششیں جو ہیں ان میں بھی کافی تیزی آئی ہے، لیکن پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران جو اسرائیلی حملے ہیں اس میں مزید تیزی آئی۔
ابھی آپ نے ذکر کیا سفارتی کوششوں کا، تو سفارتی سطح پر جنگ بندی کی کوششوں پر کوئی پیش رفت نظر آ رہی ہے؟
ابھی تک تو کسی طرح کی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، یہاں پر کوئی بھی ٹھوس فیصلہ نہیں ہوا ہے، مگر بار بار اس طرح کی باتیں سفارتکاروں کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ کچھ بات جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن کسی طرح کی کوئی ٹھوس پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں ہی فریق جو ہیں وہ اپنے اسٹینڈ پر جو ہیں وہ کافی ٹف ڈیسیزنز لیتے نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل میں کئی وزیروں نے یہاں پر بیان دیا ہے کہ جب تک جو دو اہم مقصد لے کر کے اسرائیلی فوج اندر گئی تھی، وہاں پر سرنگوں کو تباہ کرنا اور دوسرا جو راکٹ حملے ہو رہے ہیں، جو راکٹ کا انفراسٹرکچر ہے اس کو ختم کرنا، تو کہہ رہا یہ جو دو بنیادی مقصد لے کر کے اسرائیلی فوج وہاں پر کاروائی شروع کی تھی اس میں جب تک کامیابی نہیں ملے گی تب تک وزیروں کا جو کہ مخلوط حکومت میں شامل ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ حملے ہیں وہ جاری رہنے چاہیے۔ وہیں دوسری طرف حماس کے رہنما بھی یہ کہہ رہے ہیں لگاتار کہ جب تک ان کی بھی جو دو مین جو ان کے ڈیمانڈس ہیں، جو مطالبات ان کے طرف سے ہو رہے ہیں، ایک غزہ کا بلاکیٹ ہٹانا اور دوسرا وہاں کے کراسنگز کو کھولنا جس سے کہ لوگوں کا باہر آنا جانا جو ہے وہ آسان ہو سکے، ان دو شرطوں پر جب تک نہیں مانتا اسرائیل تب تک وہ بھی حملے جاری رکھیں گے.
یہ تھے یروشلم میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار ہریندر مشرا جو غزہ کی تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. فلسطینی تنظیم حماس کے رہنما خالد مشعل نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کا محاصرہ ختم ہونے تک غزہ میں جنگ بندی نہیں ہو سکتی. ادھر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے غزہ میں شہریوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. واضح رہے کہ 17 دن سے غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک فلسطینی حکام کے مطابق 700 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں. بڑے پیمانے پر ہسپتال اور سرکاری عمارتیں بھی تباہ ہو چکی ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملک.
ادعو ان تفتح المعابر التي
میں سرحدوں کو مستقل طور پر کھولنے کا مطالبہ کرتا ہوں. یہ عرب ملکوں کی ملکیت ہے. طبی امداد، خوراک کی ترسیل اور طبی عملے کو غزہ میں داخلے کی اجازت دی جانی چاہیے تاکہ غزہ کے 1.5 لاکھ شہریوں کی مدد ہو سکے. یہ وہ لوگ ہیں جو سکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں. ہمیں خوراک اور تیل کی اشد ضرورت ہے اور یہ تمام لوگوں کا فرض ہے.
17 دن سے جاری اسرائیل حماس تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایک طرف جہاں سفارتی کوششیں تیز ہو رہی ہیں اور اقوام متحدہ کا اسرائیل پر دباؤ بھی بڑھ رہا ہے، وہیں حماس کے رہنما خالد مشعل کے یہ الفاظ مبصرین کی نظر میں صورتحال کو گھمبیر کر سکتے ہیں. خالد مشعل نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ انہیں اسرائیل سے جنگ بندی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک علاقے کا طویل المدت محاصرہ ختم نہیں ہوگا. انہوں نے مزید کہا،
ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم فوری جنگ بندی قبول کر لیں، لیکن اس کے بعد کیا؟ پھر وہ کہیں گے کہ ہم اپنے مطالبات پر بات چیت کریں. ہم اس خیال کو مسترد کرتے ہیں. ہم نے اس خیال کو پہلے دن بھی مسترد کیا تھا اور آج بھی اسے رد کرتے ہیں. وہ جو وقت کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، میں انہیں بتائے دیتا ہوں کہ ہم آئندہ بھی اس قسم کی تجاویز کو مسترد کرتے رہیں گے.
خالد مشعل نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جنگ بندی کے حق میں نہیں ہے، مگر جنگ بندی وہی ہوگی جو غزہ کے شہریوں کے حق میں ہے. ان کا کہنا تھا،
نحن احرص الناس على تهدئة انسانية،
ہم انسانی جنگ بندی کے لیے اب بھی اتنے ہی آمادہ ہیں جتنے گزشتہ ہفتے تھے، اور اس وقت ہم نے امدادی کاموں میں مدد دینے اور شہریوں کو علاقے سے نکالنے کے لیے کئی گھنٹوں کی جنگ بندی کی تھی. ہم اس قسم کی کسی بھی انسانی جنگ بندی کے لیے راضی ہیں، ایک ایسی جنگ بندی کے حق میں ہیں جو شہریوں اور ان کی مزاحمت کو بائی پاس نہ کرے. ایک ایسی جنگ بندی چاہتے ہیں جو غزہ کے لوگوں کے لیے امداد میں اضافہ کرے اور ان کی حمایت میں ہو، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہم اور غزہ کے لوگ چاہتے ہیں، ایک ایسا راستہ جس پر ہم دروازہ بند نہیں کریں گے.
فلسطینی طبی حکام کا کہنا ہے کہ 17 دن سے جاری اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 700 سے زیادہ ہو چکی ہے. رہائشیوں کی جانب سے سامنے آنے والی پریشانیوں اور فلسطین میں 700 سے زیادہ افراد کی ہلاکت نے اقوام متحدہ کی غزہ میں شہریوں کے لیے تشویش میں اور اضافہ کر دیا ہے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی سربراہ ویلری ایموس کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی انتہائی ضروری ہے اور کمزور افراد کی زندگی کی حفاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے. انہوں نے کہا،
میرے خیال ہے کہ تمام افراد کے ایجنڈے پر سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہم شہریوں کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں. وہ شہری جو اس تنازع میں پھنس گئے ہیں، غزہ میں مرنے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں جن کا لڑائی سے کوئی واسطہ نہیں. یہی ہماری سب سے بڑی تشویش ہے. گزشتہ کچھ دنوں کی لڑائی میں بچے، بہت سارے بچے مارے گئے ہیں، اور یہ ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہے.
خیال رہے کہ اسرائیل نے غزہ پر 8 جولائی سے کارروائی کا آغاز کیا تھا، جس میں اب تک 700 سے زیادہ فلسطینی اور 34 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں. اسرائیل کا موقف ہے کہ اس کارروائی کا مقصد اسرائیل پر فلسطین کی جانب سے ہونے والے راکٹ حملوں کو روکنا ہے، لیکن اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں مارے جانے والے افراد میں اکثریت عام شہریوں کی ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا نخبت ملک کی زبانی. پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فوری جنگ بندی کرے اور وہاں سے اپنی افواج نکال دے. انہوں نے کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت جاری رکھیں گے. دفتر خارجہ نے جنگ اور خون خرابے کے بجائے مذاکرات کے لیے ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کی ضرورت پر زور دیا.
Pakistan has mobilized international opinion to end the ongoing atrocities in Palestine.
پاکستان نے فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے جاری بربریت کو روکنے کے لیے عالمی رہنما کو متحرک کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں. ہم نے دو ٹوک الفاظ میں اقوام متحدہ میں اپنا موقف پیش کیا اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اور امن کے لیے کوششوں کی بحالی پر زور دیا ہے. ہم نے سیکیورٹی کونسل سے کہا ہے کہ وہ ایسی قرارداد منظور کرے جس سے غیر مشروط جنگ بندی یقینی ہو سکے اور اسرائیلی فضائی، زمینی اور بحری حملے بند ہوں اور اسرائیلی فوج کا غزہ سے انخلا ہو.
یہ تھے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کے الفاظ. اسرائیل اور فلسطین تنازع کی تاریخ سمجھنے کے لیے ہم نے لندن میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے سینٹر آف پیلسٹینین اسٹڈیز سے وابستہ طارق سلیمان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کب شروع ہوا.
یہ مسئلہ اصل میں زائنزم سے شروع ہوتا ہے. تھیوڈور ہرسل نے پھر پہلی زائنسٹ کانگریس 87 میں بیسل کے مقام پر بلائی. ان کا مطالبہ بڑا سادہ تھا کہ اگر یورپ کو یہودیوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہودیوں کو فلسطین میں سیٹل ہونے میں مدد کرے. تو زائنزم کی پہلی کامیابی جو تھی وہ بیلفور ڈیکلریشن تھا. بیلفور ڈیکلریشن کی اہمیت یہودیوں سے زیادہ اصل میں برطانیہ کے لیے تھی. پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کا خیال تھا کہ یہودی برطانیہ کی مدد کرے تو برطانیہ یہ جنگ جیت سکتا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے برطانیہ نے یہودیوں کو فلسطین کا وعدہ 1917 میں کیا جبکہ برطانیہ نے ابھی فلسطین کو فتح نہیں کیا تھا.
اچھا
تو فلسطین کو فتح کرنے کے بعد برطانیہ نے پھر بیلفور ڈیکلریشن کو جواز بنا کر فلسطین کا مینڈیٹ لے لیا جس کے تحت انہوں نے یہودیوں کو یورپ سے فلسطین میں امیگریٹ ہونے میں مدد دی.
اچھا
یہودی فلسطین میں برٹش مینڈیٹ کے بغیر ریاست بنانے میں کامیاب نہ ہو سکتے. گو برطانیہ فلسطین کو آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا مگر یہودی ٹیررزم نے انہیں فلسطین چھوڑنے پر مجبور کر دیا.
لیکن طارق یہ بتائیے کہ تو پھر اس کے بعد تاریخ کا بڑا موڑ کب آتا ہے کہ یو این کی انوالومنٹ ہے اس کے بعد.
جی بالکل. اب یہ ہوا کہ برطانیہ نے فلسطین کا مسئلہ یو این کے سپورٹ کر دیا.
اچھا
یو این نے نومبر 1947 میں فلسطین کو تقسیم کرنے کا ریزولوشن 181 پاس کیا جیسے فلسطینیوں نے ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی. 1948 تک فلسطین میں یہودی ابھی 30% سے زیادہ نہیں ہو سکے تھے ان تمام امیگریشن کے باوجود جبکہ 1917 میں وہ تقریباً 10% کے قریب تھے. 1948 کو یہودیوں نے جو بہتر طور پر آرگنائز تھے اور عسکری صلاحیت رکھتے تھے تقریباً 700,000 فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا جسے نقبہ یعنی کیٹاسٹروفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.
تو اسرائیلی ریاست کب بنی؟
جی یہ مئی 1948 میں.
اچھا
تو اب اس جنگ میں زائنسٹ نے تقریباً 78% حصہ جو فلسطین کا تھا قبضے میں کر لیا. 22% حصہ جو تھا غازہ اور ویسٹ بینک مصر اور اردن کے قبضے میں تھا.
اچھا
جنہیں انہیں آزاد فلسطین بنانے کی بجائے انہوں نے اپنے ہی قبضے میں رکھا. اور یہ پھر دوسرا لینڈ مارک جو آتا ہے وہ جون 1967 کا آتا ہے.
اچھا
اس میں اسرائیل نے تمام کے تمام سائنائی، گولان ہائٹس اور ویسٹ بینک اور غازہ پر قبضہ کر لیا اور فوری طور پر ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس کا پروجیکٹ شروع کر دیا.
اچھا تو 1967 میں عرب اسرائیلی جنگ میں کیا ہوا؟
یہی ہے 1967 میں یہ 6 دن یہ جنگ تقریباً رہی.
اچھا 6 دن.
سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسرائیل نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بہت بڑی پاور ہے اور وہ ایک ریجنل سپر پاور کے طور پہ ابھر کے آئی سامنے.
اچھا
اور اس جنگ کی وجہ سے انہوں نے اسرائیل کی اپنی جو لینڈ ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا علاقہ فتح کر لیا 6 دن کے اندر. لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ اب ہم لینڈ فار پیس کا فارمولا دیتے ہیں کہ یہ علاقے جو ہم نے فتح کیے ہیں یہ اگر مصر ہم سے نیگوشیٹ کرتا ہے تو ہم لینڈ فار پیس کرنے کو تیار ہیں.
تو 1967 سے لے کر 1973 تک کے عرصے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ ہوا؟
جی اب یہ ہوا کہ 1973
نے
آ کے یہ سب چینج کر دیا.
اچھا
یس
1973 کی جو یوم کپور وار تھی.
جی جی.
اور 1973 میں یوم کپور وار.
اچھا ٹھیک ہے. تھینک یو
حالات پیدا کیے کہ مصر کے انور سادات نے اسرائیل کے ساتھ علیحدہ معاہدہ کر لیا.
اچھا.
اور جو فلسطین کا مسئلہ اب تک باقی عرب کے ساتھ منسلک تھا اب وہ علیحدہ ہو گیا. اب جو ہے نا اس کی لیڈرشپ جو تھی وہ عرب ممالک نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دی کہ ہم اس کو نہیں کریں گے.
اچھا.
لیڈرشپ پی ایل او کے ہاتھ میں آ جاتی ہے.
اچھا اچھا اچھا. تو جب طارق جب کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے شدت پسند مناہم بیگم وزیر اعظم بن گئے تو اس سے کیا تبدیلی آئی؟
جی اصل میں 1977 کے الیکشن میں اسرائیل میں مناہم بیگم کی لیکوڈ پارٹی جو رائٹ ونگ پارٹی تھی کہ برسر اقتدار آنے سے ایک نئے حالات پیدا ہو گئے. اب یہ نئے حالات یہ تھے کہ یہ گریٹر اسرائیل کے حق میں تھے اور یہ فلسطینیوں کو آزاد
کہاں بھیجا ہے سپورٹس.
یہ تھا کہ یہ سارے کا سارا فلسطین بلکہ جارڈن بھی اسرائیل کے,
ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا کہاں آیا ہوا ہے.
جارڈن چونکہ 1992 میں چرچل نے علیحدہ کر دیا تھا اس لیے اب جو باقی بچا ہے یہ اسرائیل کا حق ہے لیکن یہاں پہ اب فلسطینی رہتے ہیں. تو منہم بیگن نے ایک اٹانومی کا فارمولا پیش کیا.
اچھا.
جس کا مقصد تھا کہ فلسطین خود اپنے مسائل کو مینج کریں یہاں جو رہتے ہیں. لیکن اصل میں یہ اٹانومی کا فارمولا یہ تھا کہ فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کو مینج کریں اور اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کی لینڈ کو مینج کرے.
اچھا تو پھر انفتادہ کب ہوا؟
ہاں جی اب یہ بات ہے کہ انتفادہ سے پہلے ایک بڑا بہت بڑا ایونٹ ہوا 1982 میں. وہ یہ ہوا کہ اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کر دیا. اسرائیل کی لبنان وار
ابھی تک تو نہیں آیا یار.
وہاں پہ موجود تھا اور پی ایل او وہاں سے آپریٹ کرتا تھا اسرائیل کے خلاف. تو اسرائیل کے ہاتھوں پی ایل او کو جو بیروت میں شکست ہوئی اور امریکہ کی زیر نگرانی انہیں بیروت سے نکال کر تیونس پہنچا دیا گیا, یاسر عرفات نے دہشت گردی ترک کر کے اب ڈائلاگ کا راستہ اختیار کر لیا.
اچھا.
اب آپ اس کو پس منظر میں رکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 1987 میں اچانک فلسطینیوں نے اسرائیل کی ملٹری آکوپیشن کے خلاف بغاوت کر دی. اس پر امن انتفادہ نے اسرائیل کو یقین دلا دیا کہ انہیں بیگن کی اٹانومی کا پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا تاکہ انہیں کچھ نہ کچھ سٹیک دی جائے.
اچھا.
وہ خود مینج کریں اپنے مسائل. اس کے لیے اسرائیل اور پی ایل او میں خفیہ مذاکرات شروع ہوئے.
اسی دوران اوسلو اکارڈ بھی ہوا.
جی جی بالکل, یہ اسی کا نتیجہ تھا اصل میں.
اچھا.
یہ فرسٹ انتفادہ ہی کے نتیجے میں اوسلو اکارڈ اسرائیل کے لیے تو بہت مفید تھے مگر فلسطینیوں کے لیے کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں لا سکے.
تو ایک دوسرا انتفادہ بھی تو شروع ہوا تھا 2000 میں, تو پہلے اور دوسرے انتفادہ میں کیا فرق تھا؟
اوسلو اکارڈز نے ہوپس تو دے دی لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکی کیونکہ وہ ڈیلیور کر نہیں سکتی تھی. تو اب وہ ہوپس کے ساتھ اسرائیل کے پرائم منسٹر جو تھے ایہود براک, 2000 میں انہوں نے ٹیک اٹ اور لیو اٹ کی بنیاد پر ایک امن پلان دیا جو فلسطینیوں کی بنیادی ڈیمانڈز جو تھی ان کو بھی تسلیم نہیں کرتا تھا.
جی.
تو کیمپ ڈیوڈ کی ناکامی کے بعد سپٹمبر 2000 میں آریل شرون نے ٹیمپل ماؤنٹ پر بڑا اشتعال انگیز قسم کا وزٹ کیا جس سے دوسرا انتفادہ شروع ہو گیا.
اچھا.
جو بہت وائلنٹ شکل اختیار کر گیا. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کی ناکامی اور پھر تمام وائلنس کا سہرا یاسر عرفات کے سر رکھا.
اچھا.
اور آریل شرون نے یاسر عرفات کو ان کے دفتر میں قید کر دیا. اور 2004 میں یاسر عرفات کی موت انتہائی سسپیشیس سرکمسٹنسز میں ہوتی ہے.
لیکن یاسر عرفات کے انتقال کے بعد طارق فلسطینی تحریک کی کیا شکل بنتی ہے؟
جی ہاں, یاسر عرفات نے مختلف دھڑوں کو اکٹھا کر رکھا تھا. یاسر عرفات کی موت کے بعد فلسطین میں حماس ایک نئی طاقت کے طور پر ابھری جس نے پی ایل او کی سیاست اور طاقت دونوں کو چیلنج کیا. 2006 میں حماس نے فلسطین کے انتخابات جیت لیے. اب سیکنڈ انتفادہ کی وجہ سے 2005 میں آریل شرون نے غازہ سے تقریباً 9000 سیٹلرز کو نکال لیا تھا.
اچھا.
اب ان کی حفاظت کے لیے جو اسرائیلی فوج وہاں موجود متعین تھی اس کی بھی اب ضرورت نہ رہی. ان حالات میں حماس 2006 میں غازہ میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی مگر اسے امریکہ اور اسرائیل نے تسلیم نہیں کیا. 2006 میں جب حماس آتی ہے تو اس کا پورے طریقے سے محاصرہ ہو جاتا ہے اور آریل شرون کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اب میں کسی طریقے سے حماس کو ختم کر دوں. اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے کی کوشش میں 2008-2009 میں 1400 فلسطینی مار دیے. آپریشن کاسٹ لیٹ حماس کو تو ختم نہیں کر سکی, لیکن اس کی وجہ سے یہ ایک اوپن جیل بن گئی, یہ کنسنٹریشن کیمپ کی طرح غازہ جو ہے اس پہ ان کا اسرائیل کا جو ہے پورے طریقے سے زمین چاروں طرف سے زمین سے سمندر سے ہوا فضائی ان کا علاقہ تمام کا تمام علاقے جو ہیں وہ اسرائیل کنٹرول کرتا ہے اور یہ پوری طریقے سے بلاکیڈ ہے.
یہ تھے لندن میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں سینٹر آف پیلسٹینین اسٹڈیز سے وابستہ طارق سلیمان. سیربین ابھی جاری ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں 20th کامن ویلتھ گیمز کا آغاز ہو چکا ہے, جن میں پاکستان کا 62 رکنی دستہ 8 کھیلوں میں حصہ لے رہا ہے. ان میں بیڈمنٹن, کشتی, نشانہ بازی, جمناسٹک, باکسنگ, ویٹ لفٹنگ, ٹیبل ٹینس اور ایتھلیٹکس شامل ہیں. 6 اگست سے گول میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان شروع ہونے والی ٹیسٹ میچ سیریز کے لیے اسپن بالر سعید اجمل کہتے ہیں, سری لنکا میں کھیلنا اگرچہ مشکل ہے لیکن ان کی کوششوں کی پاکستان سری لنکا کو ہرا کر اپنی رینکنگ بہتر کرے. آج لاہور میں صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ کیا شائقین کو سری لنکا کے خلاف تیسرا چوتھا دیکھنے کو ملے گا, تو انہوں نے کہا
بالکل نہیں آئے گا, چوتھے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, مگر یہ فی الحال تیسرا بڑا آ جائے تو میں انشاءاللہ چوتھے کی تیاری کروں گا.
پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اعلان کردہ نئے انتظامی ڈھانچے کے مطابق پی سی بی کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ چیمپئن شپ کے تحت کرکٹ کی درجہ بندی کر دی گئی ہے. دو طرح کی درجہ بندی میں درجہ اول ٹورنامنٹ بورڈ لیگ کہلائیں گے, جو 6 علاقائی اور 6 محکماتی ٹیمز پر مشتمل ہوں گے. دوسری جانب درجہ دوم کا شمار سلور لیگ میں ہوگا, اور ہر سال درجہ اول سے نچلے درجے پر رہنے والی 2 ٹیمیں گولڈ لیگ سے باہر اور سلور لیگ سے 2 ٹاپ ٹیمیں گولڈ لیگ میں شامل ہوں گی. جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میں پہلے دن کے اختتام پر سری لنکا نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 305 رنز بنائے. فارمولا 1 کے باس برنی ایکلسٹون نے تصدیق کر دی ہے کہ میکسیکو میں 23 سال بعد فارمولا 1 گراں پری 2015 میں منعقد ہو رہے ہیں. منتظمین نہایت پر امید ہیں کہ 2015 میں میکسیکو میں ہونے والے اس 3 روزہ ایونٹ میں 180,000 سے زائد شائقین شرکت کریں گے. اینڈی مرے نے ومبلڈن کوارٹر فائنل میں دیمتروف سے شکست اور عالمی رینکنگ میں 10th نمبر پر آنے کے بعد سابقہ نمبر 1 ٹینس کھلاڑی ایملی موریزمو کو بطور کوچ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے.
خبریں پیش کی سبا ناز نے. پاکستان کی سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے کہ پاک بھارت سیکرٹری خارجہ مذاکرات میں کشمیر سمیت تمام مسائل پر بات چیت ہوگی. اس خبر کی تفصیل آپ آگے جا کر سن سکیں گے. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے عبداللہ فاروقی کی زبانی.
غزہ میں اقوام متحدہ کے ایک اسکول پر اسرائیل کی شیلنگ سے کم از کم 37 افراد ہلاک اور دیگر 30 زخمی ہو گئے ہیں, جس کے بعد مرنے والے فلسطینیوں کی کل تعداد 734 ہو گئی ہے. اسلام ترک کرنے پر موت کی سزا پانے والی سوڈانی خاتون خرطوم میں امریکی سفارت خانے میں 1 ماہ گزارنے کے بعد اب اٹلی پہنچ گئی ہیں. عراق کی پارلیمنٹ نے کرد سیاستدان فواد معصوم کو نیا صدر منتخب کر لیا ہے. یہ دوسری بڑی اسامی ہے جو اشتراکی اقتدار کے معاہدے کے تحت پر کی گئی ہے. الجزائر کی قومی فضائی کمپنی کے لاپتہ ہونے والے طیارے سے تاحال کوئی رابطہ نہ ہو سکا، اس پر 116 مسافر سوار تھے۔ افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ فن لینڈ سے تعلق رکھنے والی دو خواتین امدادی کارکنوں کو ملک کے مغرب میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اور مائیکروسافٹ کے بانی اور امریکی ارب پتی فلاحی کارکن بل گیٹس نے افریقہ کو دی جانے والی امداد کا آڈٹ کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ الجزائر کی قومی فضائیہ کمپنی کا اپنے ایک طیارے سے رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ طیارہ بکینا فاسو کے دارالحکومت واگاڈوگو سے دارالحکومت الجزائر کے لیے پرواز کر رہا تھا کہ پرواز کے 50 منٹ کے بعد اس سے رابطہ کٹ گیا۔ اس خبر پر نظر رکھی ہوئی ہے سکلین امام نے، جو اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جی سکلین۔
ہنیہ، الجیریا کے جو ہوائی بازی محکمے کے حکام ہیں، انہوں نے صرف یہی بتایا کہ یہ طیارہ کہیں گر گیا ہے۔ کوئی تفصیل نہیں بتائی کیسے گرا ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی حملہ ہوا ہے، کچھ اس بارے میں ابھی خاموشی ہے۔ اور الجزائر کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے ایئر لائن کے حوالے سے بتایا کہ اس طیارے سے گرینچ کے معیاری وقت کے مطابق رات 1:55 پر آخری بار رابطہ ہوا تھا۔ اس پرواز کا کال سائن AH5017 تھا، اور حکام کے مطابق اس پر 110 مسافر اور عملے کے 6 افراد سوار تھے۔ اس طیارے کو اسپین کی فضائی کمپنی سافٹ ایئر کی جانب سے چارٹر کیا گیا تھا۔ دوسری جانب نارما نگاروں کا کہنا ہے کہ طیارے کے پائلٹ نے نائجیر کے شہر نیامی میں کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے بتایا تھا کہ اس نے طوفان کی وجہ سے اپنا راستہ تبدیل کیا ہے۔ فرانس کے شہری ہوا بازی کے ادارے نے کہا کہ اس نے پیرس اور مارسے میں کرائسس سینٹر بنائے ہیں۔ ایئر الجیریا کے ترجمان نے خبر رساں رائٹرز کو بتایا کہ طیارے پر سوار مسافروں میں 24 کا تعلق بورکینو فاسو سے تھا، جبکہ 8 لبنانی، 4 الجیریا اور 2 لگزمبرگ کے شہری ہیں، اور سب سے زیادہ جو مسافر جو ہیں اس میں وہ فرانس کے ہیں۔
جی شکریہ سکلین امام۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے آج تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کو 2013 کے عام انتخابات میں دھاندلی کا الزام عائد کرنے پر حد تک عزت کا 15 ارب روپے کا نوٹس بھیج دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہارون رشید۔
2013 کے عام انتخابات میں عدلیہ کے کردار کے خلاف تنقید نے تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کو ایک مرتبہ پھر قانونی مسئلے میں الجھا دیا ہے۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے وکیل نصیر کیانی نے بھیجے گئے نوٹس کو سپریم کورٹ کے احاطے میں آج میڈیا کے سامنے پیش کیا۔ نوٹس میں عمران خان پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے انتخابات کے بعد عدلیہ کے خلاف بے بنیاد اور من گھڑت الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔
اول اول تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت کو نظر انداز کیا گیا، مگر جلد یہ واضح ہو گیا کہ آپ کے یہ بیانات بھول چوک اور فرتے جذبات کا نتیجہ نہیں بلکہ انتخابات اور عدلیہ کی ساکھ کو کھوکھلا کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہیں۔
چودھری افتخار نے نوٹس میں تحریک انصاف کی عام انتخابات پر شائع ہونے والی وائٹ پیپر جیسی رپورٹوں کا حوالہ بھی دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان رپورٹوں اور بیانات میں کہیں بھی ان کے خلاف کوئی شکایت یا الزام نہیں لگایا گیا، لیکن گزشتہ برس دسمبر میں افتخار چودھری کے ریٹائر ہونے کے بعد ان کے خلاف انتہائی ہتک آمیز زبان استعمال کرنا شروع کر دی گئی۔
مجمع عام اور کئی ٹی وی پروگراموں پر آ کر آپ نے مجھ پر کھلم کھلا الزام لگایا کہ میں نے الیکشن میں ایک مخصوص پارٹی کو جتوانے کی خاطر دھاندلی کروائی ہے۔ کچھ آپ کی تقریریں ہیں جن میں بھی آپ نے صاف طور پر مجھ پر کھلے عام الزامات لگائے ہیں۔
عمران خان پر ریٹرننگ افسران کے خلاف شرمناک لفظ کا استعمال کرنے پر گزشتہ برس کارروائی ہوئی تھی، لیکن عدالت نے بعد میں انہیں بری کر دیا تھا۔ افتخار چودھری کے وکلا نے اس مقدمے کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ سماعت کے دوران عمران خان نے خود پیش ہو کر مستقبل میں عدلیہ کے خلاف توہین آمیز بیانات سے پرہیز کی یقین دہانی کروائی تھی۔
میں نے اپنی عزت کے دفاع میں آپ پر مقدمہ دائر کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ عوام الناس اور دنیا جہان کے راست فکر لوگوں میں جو مجھے عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسے مال کے ترازو میں تولا تو نہیں جا سکتا، مگر اس سلامتی ارجانے کے طور پر آپ سے 15 ارب روپے عزت کے زمرے میں طلب کرتا ہوں، مزید 5 ارب روپے اپنی ذہنی اذیت کی تلافی کے لیے طلب کرتا ہوں جو آپ نے مجھے اور میرے اہل عیال کو پہنچائی۔ رقم میں ذاتی مفاد کے استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ یہ رقم کسی کار خیر میں استعمال کروں گا۔
عدالت عظمیٰ کے سابق چیف جسٹس نے عمران خان کی جانب سے 14 روز کے اندر معذرت یا ہرجانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کی دھمکی دی ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے اب تک اس نوٹس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن پاکستان میں قانونی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو آج تک اس قسم کے مقدمات میں مختلف وجوہات کی وجہ سے کوئی قابل ذکر فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے۔ عمران خان کی جانب سے تسلی بخش جواب نہ دینے کی صورت میں مدعی ضلعی عدالت سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے، جس کے بعد یہ معاملہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک بھی جا سکتا ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں قانون سازی کا اختیار صدر سے لے کر پارلیمنٹ کو دینے سے متعلق جمع کروائی جانے والی قرارداد میں دیگر جماعتوں سے بھی رابطے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیل شہزاد ملک کی اس رپورٹ میں۔
سابق حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اسمبلی سید نوید قمر، ڈاکٹر عذرا پیچوہو اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے قومی اسمبلی سیکرٹریٹ میں ایک قرارداد جمع کروائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کو وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے لیے قانون سازی کا حق دیا جائے اور اس ضمن میں آرٹیکل 247 میں ترمیم کی جائے۔ آئین کے اس آرٹیکل کے تحت صدر مملکت صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر کے توسط سے فاٹا کے معاملات کو چلاتے ہیں اور اس بارے میں پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی جماعت نے اپنے دور حکومت میں قبائلی علاقوں میں جماعتی بنیادوں پر سیاسی سرگرمیاں شروع کی، اس کے علاوہ ان علاقوں میں دیگر اصلاحات کے لیے بھی ان کی جماعت کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں میں بھی ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔
پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی واز دی پارٹی دیٹ لیڈ دی ریفارم پروسیس اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے وہاں پر ایکسٹینڈ ہوا، لیکن ہمارا مقصد صرف وہ نہیں ہے۔ وی وانٹ ٹو برنگ کانسٹیٹیوشنل رول ٹو دی ایریا، اور اس وقت جب ضرب عزم ہے اس کے بعد ختم ہوگا، ڈیفینیٹلی ایک لیگل ویکیوم وہاں ہے۔ So there is a felt need that part of the problem of FATA is that it does not have constitutional rule. So jo resolution ka notice hai, it is just to speed up the process. FATA ke upar bhi ایک پروسیس نہیں ہے، بہت پیرالل پروسیسز چل رہی ہیں، کوئی کس اسٹیج پر ہے، کوئی کس اسٹیج پر ہے۔ دی تھنگ از کہ اپوزیشن ہیز ٹو پلے اٹس رول ان دی پارلیمنٹ۔
قبائلی علاقوں میں اصلاحات تجویز کرنے والی کمیٹی کے ترجمان اور سابق حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف کے نائب صدر اجمل وزیر نے کہا کہ حزب مخالف کی بڑی جماعت نے قومی اسمبلی سیکرٹریٹ میں قرارداد پیش کرنے سے پہلے اصلاحاتی کمیٹی کو اعتماد میں نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کے ارکان نے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور رہنماؤں سے ملاقات کی تھی، تاہم وزیر اعظم نواز شریف اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ ملاقات طے ہونا باقی تھی۔ اجمل وزیر کا کہنا تھا کہ ترقی کے اعتبار سے قبائلی علاقوں کو ملک کے دوسرے علاقوں کے برابر لانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
بنیادی بات یہ ہے کہ صرف یہ ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے۔ مثلا اگر پارلیمنٹ کے پاس ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اختیار مل بھی جائے، جس کے جو ہمارے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پارلیمنٹ میں، لیکن اسی آرٹیکل 247 میں تو پھر کلاس 7 بھی ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹس کی ہم نے بات کی تھی، جو کہ ہمیں ابھی میسر نہیں ہے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن وہاں پہ نہیں ہے۔ تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مشکلات آگے سامنے نظر آئیں گی۔
یاد رہے کہ فاٹا میں اصلاحات لانے کے لیے حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز اور حزب مخالف کی بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سمیت 10 جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس نے اس ضمن میں فاٹا میں اصلاحات کے لیے 11 نکات پر اتفاق کیا تھا، جس میں ان علاقوں کے لیے قانون سازی کا اختیار صدر مملکت سے لے کر پارلیمنٹ کو دینا بھی شامل تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کی سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے کہ پاک بھارت سیکرٹری خارجہ مذاکرات میں کشمیر سمیت تمام مسائل پر بات چیت ہوگی۔ یہ مذاکرات آئندہ ماہ اسلام آباد میں ہوں گے۔ سیکرٹری خارجہ نے پاکستان کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے کی اطلاعات کو بھی مسترد کیا ہے۔ اسلام آباد سے ایوب ترین کی رپورٹ۔
دفتر خارجہ میں افتوار بریفنگ کے دوران پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ روز بھارتی اب منصب محترمہ سجاتا سنگھ سے ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت میں لائن اپ کنٹرول کی صورتحال پر بات ہوئی ہے، جس میں بھارتی سیکرٹری خارجہ پر واضح کر دیا گیا کہ سرحد پر فائر بندی کی خلاف ورزی ہمیشہ ہندوستان کی جانب سے ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے سیکرٹری خارجہ کی باقاعدہ ملاقات 25 اگست کو اسلام آباد میں ہوگی، جس میں کشمیر سمیت تمام سرحدی امور زیر غور آئیں گے۔
We believe the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan is playing an important role. We believe that the mandate for UNMOGIP comes from
اعزاز احمد چودھری کہہ رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کے لیے لازمی ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت فوجی گروپ سے مکمل تعاون کرے۔ اعزاز احمد چودھری نے انڈین آرمی جنرل کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کے سرحدی حدود میں درا اندازی ہو رہی ہے۔ بقول اعزاز احمد چودھری کے کہ پاکستان نے کبھی از خود فائرنگ نہیں کی ہے، بلکہ ہمیشہ بھارتی فوج کی جانب سے خلاف ورزی کے بعد صرف جوابی کاروائی کی ہے۔ افغانستان کے ساتھ سرحد پر کشیدہ صورتحال کے بارے میں ایک سوال پر سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ حکومت پاکستان کے پاس بعض ایسے اطلاعات تھے جس میں کہا گیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان اور دیگر شدت پسند گروپس ایک بار پھر افغانستان کے اندر منظم ہو کر پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر عملے کی تیاری کر رہے ہیں، جس پر وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خصوصی نمائندے محمود خان اچکزئی کی قیادت میں ایک وفد نے کابل کا دورہ کیا، جہاں پاکستانی وفد نے نہ صرف افغان حکام سے اس متوقع عملوں کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی درخواست کی، بلکہ کہا کہ دونوں ممالک کو مشترکہ اور جامع حکمت عملی کے تحت ان دہشت گردوں کے خلاف کام کرنا چاہیے تاکہ پورے خطے کو دہشت گردی سے پاک کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایک پرامن افغانستان پاکستان اور خطے کی ترقی و خوشحالی کا ضامن ہے، علاقے میں قیام امن کے لیے پاکستان اقانی گروپ سمیت کسی بھی دہشت گرد کو برداشت نہیں کرے گا۔ اعزاز احمد چودھری نے واضح کر دیا کہ شمالی وزیرستان میں اس وقت تک فوجی آپریشن جاری رہے گا جب تک وہاں سے تمام دہشت گردوں کا صفایا نہیں ہوگا۔ ایوب ترین، بی بی سی، اسلام آباد۔
بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا کو نو تشکیل شدہ جنوبی ریاست تلنگانہ کا برانڈ امبیسڈر بنائے جانے پر بی جے پی کی مقامی یونٹ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی بہو ہیں اور اس اعزاز کے لیے ان سے کہیں زیادہ مستحق لوگ موجود ہیں۔ جواب میں ثانیہ مرزا نے کہا ہے کہ وہ ہندوستانی ہیں اور مرتے دم تک رہیں گی۔ تفصیل کے ساتھ سہیل حلیم۔
ثانیہ مرزا پاکستان کے سابق کرکٹ کپتان شعیب ملک کی اہلیہ ہیں اور خواتین کی ٹینس میں انہوں نے بین الاقوامی سطح پر شاندار کارنامے انجام دیے ہیں۔ فی الحال ڈبلز کے زمرے میں وہ عالمی رینکنگ میں 5ویں مقام پر ہیں۔ انہیں نئی تلنگانہ ریاست کا برانڈ ایمبیسیڈر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ علاقہ پہلے آندھرا پردیش کا حصہ تھا، جس کے دارالحکومت حیدرآباد میں ثانیہ مرزا کا خاندان تقریباً ایک صدی سے آباد ہے، لیکن ریاستی اسمبلی میں حزب اختلاف بی جے پی کے لیڈر کے لکشمن نے کہا کہ ثانیہ کا نئی ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی ریاست کے قیام کی تحریک میں حصہ لیا تھا اور نہ وہ وہاں پیدا ہوئی تھی، اور انہوں نے شادی بھی ایک پاکستانی سے کی ہے۔
پاکستانی کوڑلو ثانیہ مرزا نو تلنگانہ پرتنیدھیگا چیئڈم میم کریڈلنو گوروستام۔
جواب میں ثانیہ مرزا نے ایک بیان میں کہا کہ وہ ہندوستانی ہیں اور مرتے دم تک ہندوستانی ہی رہیں گی، اور یہ بات قابل افسوس ہے کہ لوگ ایسی باتوں اور انہیں باہر کا ثابت کرنے میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کے لکشمن کے بیان کی سبھی سیاسی حلقوں کی جانب سے سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اتر پردیش کی سابق وزیر اعلی مایاوتی نے کہا کہ اقتدار میں آنے کے بعد بھی بی جے پی کے کام کرنے کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔
وہ مول نواسی تو اپنے دیش کی ہے، تو اور تلنگانہ نے یدی ایسا سٹیپ کیا ہے، ان کو گرینڈ ایمبیسڈر بنایا ہے، میرے خیال اس کا ویلکم کرنا چاہیے۔ تو ہر چیز میں ہم پولیٹکس لے آئے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں اس سے سمپردائک سدبھاؤ پیدا نہیں ہوگا، اس سے تناؤ پیدا ہوگا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔
کمیونسٹ پارٹی کے رہنما سیتارام یچوری کا کہنا تھا،
ثانیہ مرزا انڈین سٹیزن ہے، انڈیا کے لیے ٹینس کھیلتی ہے، انڈیا کے لیے جیت کر کئی سارے ٹرافیز لے آئے، اپنے بھارت کے لیے اسپورٹس کو زندہ رکھا۔ اب ان کے بارے میں اس طریقے کی بات کریں گے، کس سے شادی ہوئی کس سے نہیں ہوئی، اس حساب سے آپ طے کرو گے، یہ ہم سمجھتے ہیں۔
کانگریس کی لیڈر رینوکا چودھری نے کہا کہ ثانیہ ہندوستان کی بیٹی ہے اور قوم کو ان پر فخر ہے۔
ثانیہ مرزا ایک بیٹی ہے تو کس بات کی شکایت ہے؟ ان کی ساری طاقت اور مردانہ یہی دکھائی دے گی، یہی تو کمزوری ہے ہماری سماج میں۔ یہ ایک اسپورٹس مین ہے، اسپورٹس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، देश का शान बनते हैं वो लोग, और हम मैं बहुत खुश हूँ कि वो बनी है एम्बेसडर हमारी।
बीजेपी के वफाकी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि सानिया एक बेहतरीन टेनिस प्लेयर है, मुल्क को उन पर फख्र है और वो पूरे मुल्क की ब्रांड एम्बेसडर है।
सानिया मिर्जा इज प्राइड ऑफ इंडिया एंड सानिया मिर्जा हैज एन इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑन हर ओन, एक्चुअली शी इज प्राइड ऑफ इंडिया, शी इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया।
लेकिन बीजेपी के एक दीगर सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर कानून सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है और सानिया को एक मुकम्मल शहरी तस्वुर नहीं किया जा सकता, इसलिए वो उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की मुखालफत करते हैं।
She is not a, in that sense a full-fledged citizen, and therefore I support my party in taking objection.
Mr. Lakshman का इल्जाम था कि वजीर आलम ने बल्दियाती इंतखाबात में मुसलमानों की वोट हासिल करने के लिए सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला किया था। उनके बयान पर फिलहाल बहस जारी है। इसी पस मंजर में सामाजिक कारकुन और मुल्क की पहली खातून IPS अफसर किरण बेदी ने कहा कि शादी होने से बेटियों का अपने घर से ताल्लुक खत्म नहीं हो जाता। सानिया एक अजीम खिलाड़ी है और इंडिया और पाकिस्तान दोनों को उन पर नाज है। सानिया मिर्जा को माजी में भी कई मरतबा निशाना बनाया गया है। कभी उनके खिलाफ स्कर्ट पहनकर खेलने पर फतवा जारी किया गया तो कभी कौमी परचम की तौहीन का इल्जाम लगाया गया, और जब उन्होंने शुएब मलिक से शादी करने का ऐलान किया तो इस पर भी कई हफ्तों तक बहस जारी रही। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
पाकिस्तान में रमजान के महीने में क्या कारोबार मुनाफा कमाते हैं, तफसील प्रोग्राम में आगे जाकर। हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन अभी जारी है।
वो खबरें और मौजूदात जो आपके लिए अहम है।
शुरू में हम कहते हैं रीजनेबल टारगेट तो वो तो आपको अचीव करके सो जाएंगे आपके साथी जो हैं, तो इसलिए हमें उनको स्ट्रेस्ड ही रखना है।
कत्ल कत्ल है, ये गैरत के नाम पे कोई कत्ल नहीं है।
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ
تبصرے تجزیے اور آپ کے خیالات
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں امریکہ کی ریاست ایریزونا میں سزائے موت دیے جانے کے دوران مجرم ہلاک ہونے سے پہلے کافی دیر تک تڑپتا رہا اب ریاست کے حکام نے اس سلسلے میں تفتیش کا حکم دیا ہے اس سال امریکہ میں اس طرح کا یہ تیسرا واقعہ ہے تفصیل سلیم رضوی کی اس رپورٹ میں
جوزف وڈ نام کے اس مجرم کو بدھ کے روز ایریزونا کے فلورنس شہر کی جیل میں قتل کے جرم میں انجیکشن کے ذریعے سزائے موت انجام دی گئی جیل کے ترجمان ڈگ نک نے وڈ کی ہلاکت کی خبر یوں دی قیدی جوزف وڈ کو آج 3:39 پر مردہ قرار دے دیا گیا سزائے موت کا عمل قریب 2 چلا امریکہ میں عام طور پر اس طرح انجیکشن لگا کر جب سزائے موت دی جاتی ہے تو مجرم چند منٹوں میں ہلاک ہو جاتا ہے لیکن جوزف وڈ کو انجیکشن دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ قریب 2 تک تڑپتے رہے امریکہ میں جیسا کہ رواج ہے سزائے موت دیے جانے کے وقت قاتل اور مقتول کے ورثہ کے علاوہ کچھ صحافیوں کو بھی اس کمرے میں بیٹھ کر قیدی کی موت کے عمل کو دیکھنے کا انتظام ہوتا ہے جوزف وڈ کی سزائے موت کے وقت مقامی صحافی ٹروئے ہیڈن بھی کمرے میں موجود تھے
It was very disturbing to watch. Joe Wood is dead, but it took him 2 to die.
یہ بہت ہی پریشان کن تھا دیکھنا کسی شخص کو اس طرح قریب 2 تک تڑپتے دیکھنا بہت ہی مشکل تھا آپ سمجھ لیں جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال کر چھوڑ دیا جائے ویسے ہی تڑپ رہے تھے جوزف وڈ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قسم کے انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں جیل کے حکام یہ تھے سزائے موت کے عینی شاہد ٹروئے ہیڈن کے الفاظ سزائے موت کے لیے کئی دواؤں کو ملا کر انجیکشن تیار کیا جاتا ہے لیکن یہ انجیکشن جلدی کارگر ثابت نہیں ہوتے اس سے پہلے سوڈیم تھیوپینٹل نام کی دوا انجیکشن میں استعمال ہوتی تھی لیکن اب اس کی فراہمی مشکل ہو گئی ہے ایریزونا صوبے کی گورنر جین بروئر نے جوزف وڈ کی سزائے موت کے معاملے میں تفتیش کا حکم دیا ہے جوزف وڈ کے وکیلوں نے عدالت میں بھی اس سلسلے میں کاروائی شروع کر دی ہے اور ایک وفاقی عدالت کے جج نے جوزف وڈ کی سزائے موت سے متعلق سارے ثبوت محفوظ رکھے جانے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ امریکہ میں اس سال کا یہ تیسرا واقعہ ہے کہ سزائے موت کے انجیکشن دیے جانے کے دوران مجرم کی ہلاکت میں اذیت اور تاخیر دیکھنے میں آئی۔ امریکی آئین کی آٹھویں ترمیم میں سزائے موت کے دوران مجرموں کو ظالمانہ اور غیر معمولی طریقے سے سزا دیے جانے کی ممانعت ہے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
جہاز کے ذریعے دنیا کے گرد چکر لگانے کی کوشش میں ایک پاکستانی نژاد امریکی شہری بابر سلیمان کا جہاز حادثے کا شکار ہو گیا۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق بابر سلیمان کے ساتھ جہاز میں سوار ان کے 17 سالہ بیٹے حارث سلیمان کی لاش برآمد ہو گئی ہے، تاہم بابر سلیمان اب بھی لاپتہ ہیں۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق یہ حادثہ امریکن سیموا کے دارالحکومت سے پرواز کے فوراً بعد ہوا۔ حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ لاہور سے علی سلمان۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے ایک بیان میں 17 سالہ حارث سلیمان کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے، جبکہ سٹیزن فاؤنڈیشن پاکستان کے عہدیدار سید اسد ایوب نے بی بی سی کو بتایا کہ حارث سلیمان اور ان کے والد 30 روز میں پوری دنیا کا چکر لگا کر پاکستان میں غریب بچوں کی تعلیم کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا چاہتے تھے اور ان کا $1 million اکٹھا کرنے کا ٹارگٹ بڑی حد تک پورا ہو چکا ہے۔
یعنی $400,000 کا تو آلریڈی کمٹ ہو چکا تھا اور باقی کچھ لوگوں نے دلچسپی کا اظہار کیا، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو ان کا $1 million یعنی پاکستانی روپے 10 کروڑ روپے ریز کرنے کا خواب تھا، انشاءاللہ وہ بھی پورا ہو جائے گا۔
بابر سلیمان خاندان کے ایک قریبی دوست میاں وسیم نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے یہ مشن 19 جون سے شروع کیا تھا اور اس سے ملنے والی رقم سے وہ پاکستان کے گاؤں میں اسکول کھولنا چاہتے تھے۔ بابر سلیمان پاکستان ایئر فورس سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد امریکہ آ گئے تھے اور انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا تھا۔ بابر سلیمان کے پاس 2 جہاز تھے جن میں وہ وی آئی پی مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے حارث کو بھی پرواز کا شوق تھا اور انہوں نے بھی پائلٹ کا لائسنس حاصل کر رکھا تھا۔ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق بابر سلیمان کا تعلق پاکستانی ایئر فورس کے سابق چیف راؤ قمر سلیمان کے خاندان سے ہے۔ بابر سلیمان کی صاحبزادی نے اپنے فیس بک پیغام میں کہا ہے کہ ان کے بھائی کی لاش تو مل گئی ہے لیکن ان کے والد ابھی تک نہیں ملے ہیں، اس لیے ان کی زندہ بازیابی کے لیے دعا کی جائے۔ علی سلمان، بی بی سی، لاہور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بھی ایک بچی میں پولیو کے وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ صوبے میں سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ 20 ماہ بعد بلوچستان میں یہ پولیو کا پہلا کیس ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پولیو کے وائرس کی تصدیق کوئٹہ کے شمال میں افغانستان سے متصل سرحدی ضلع قلعہ عبداللہ کے علاقے میزی اڈہ میں 18 ماہ کی ایک بچی میں ہوئی ہے۔ بلوچستان کے سیکرٹری صحت ارشد بگٹی نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ جس بچی میں پولیو کا وائرس پایا گیا ہے اس کا خاندان 4 ماہ قبل کراچی سے یہاں منتقل ہوا تھا۔
ایسا ہے کہ یہ بچی جو ہے یہ فیملی 4 مہینے پہلے کراچی سے شفٹ ہوئے ہیں، یہیں کے بلوچستان کے۔ ان کو 2 ڈوز مل چکے تھے ایک پولیو کے کراچی میں یا آن وے ٹو قلعہ عبداللہ، لیکن یہاں پہ یہ ریفیوز کر رہے تھے اور ان کا ریفیوزل انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم نہیں الاؤ کر رہے تھے کیا نام ہے پولیو ویکسینیشن بچی کو۔
بلوچستان میں سن 2011 تک بڑے پیمانے پر پولیو کے کیسز رپورٹ ہوتے رہے، جس پر صحت سے متعلق بین الاقوامی اداروں نے شدید تشویش کا اظہار کیا تھا۔ تاہم گزشتہ 20 ماہ کے دوران یہاں سے پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ قلعہ عبداللہ میں سامنے آنے والے نئے کیس سے قبل حکام بلوچستان کو پولیو فری قرار دیتے رہے، لیکن چند ماہ قبل کوئٹہ میں نکاسی آب کے نالوں سے بھی پولیو کے وائرس ملے تھے، جن کے بارے میں سیکرٹری صحت کا کہنا ہے۔
سیمپل بھی پوزیٹو تھے لیکن ان کی بھی جینیٹک بیس جو ہے وہ بلوچستان نہیں تھی۔ ان کی بھی جینیٹک بیس اکثر ڈیٹیکٹ ہوتی ہے کراچی سے، لاسٹ ٹائم سکھر سے تھی اور اس سے پہلے آپ کے وزیرستان جو ایریا تھا نا وہاں سے یہ ان کی جینیٹک بیس ملتی ہے، تو اس لیے کہ وہ لوکل سرکولیشن نہیں تھی۔
بلوچستان میں سرکاری حکام کا دعویٰ ہے کہ جب تک افغانستان میں پولیو پر قابو نہ پایا جائے اس وقت تک افغانستان سے لوگوں کی بڑے پیمانے پر یہاں آمد و رفت کے باعث اس کا مکمل طور پر خاتمہ ممکن نہیں۔ اس کے پیش نظر اس ماہ کے اوائل میں بلوچستان میں دونوں ممالک کے حکام کا ایک مشترکہ اجلاس کوئٹہ میں ہوا تھا۔ بلوچستان کے وزیر صحت رحمت بلوچ نے بتایا کہ دونوں ممالک کے سرحدی علاقوں میں پولیو کے خلاف مشترکہ مہم چلانے کا فیصلہ ہوا ہے۔
5 کمیٹیاں بنائی گئی، ایک پروونشل لیول پہ ہے، باقی ان تمام ضلعوں کے لیول پہ جو ہمارے بارڈر کو ٹچ کرتے ہیں، اس طرف سے بھی ممبر ہیں، اس طرف سے بھی ممبر ہیں، کہ متفقہ اور مشترکہ پالیسی کے تحت ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس موذی مرض کے خلاف ہم یہ مہم چلائیں۔
بلوچستان میں حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان سے متصل سردی علاقوں سے جو بچے یہاں سے افغانستان جاتے ہیں ان کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جاتے ہیں. تاہم افغانستان سے جو بچے وہاں سے بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں ان کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے جاتے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اسلام ترک کرنے پر موت کی سزا پانے والی سوڈانی خاتون خرطوم میں امریکی سفارت خانے میں ایک مہینہ گزارنے کے بعد اٹلی پہنچ گئی ہیں. ترک اسلام کرنے والی سوڈانی خاتون مریم ابراہیم اسحاق کو موت کی سزا دی گئی تھی لیکن بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا تھا. مریم اور ان کا خاندان اٹلی کے سرکاری طیارے میں اٹلی پہنچے. اطالوی وزیر لاپو پیستیلی نے بھی ان کے ہمراہ سفر کیا. مریم کے والد مسلمان ہیں لہٰذا وہ بھی مسلمان ہیں اور اسلامی قانون کے تحت اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتی، لیکن ان کی ماں نے ان کی بطور عیسائی پرورش کی تھی اور ان کا کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی مسلمان نہیں تھی. اٹلی کے نائب وزیر خارجہ لاپو پیستیلی نے مریم اور ان کے بچوں کے ساتھ اپنی ایک تصویر فیس بک پر پوسٹ کی اور کہا کہ وہ روم میں اترنے والے ہیں اور مشن مکمل ہو گیا ہے. مریم کے شوہر ڈینیل وانی بھی عیسائی ہیں جن کا تعلق جنوبی سوڈان سے ہے. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں. اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا. ماہ رمضان عبادت، سادگی اور خیرات کے لیے ہے. تاہم پاکستان میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس مقدس مہینے کا نام استعمال کر کے مختلف کاروبار منافع کما رہے ہیں. یہ الزام خاص کر خصوصی رمضان ٹیلی ویژن شوز پر عائد کیا جاتا ہے. امبر شمسی کی رپورٹ.
اسلام آباد میں مغرب کی اذان کا وقت اور روزے دار افطار کر کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں. رمضان آخر عبادت اور سادگی کا مہینہ ہے، تاہم سورج غروب ہونے کے بعد کھانے پینے اور تفریح کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اشتہار بنانے والی کمپنیاں اور کاروبار اسی بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. رمضان کے دوران دیر رات تک بازاروں اور شاپنگ مالز میں میلے کا سا سما رہتا ہے، دن کے وقت کاروبار کم رہتا ہے. اسی لیے صارفین کو متوجہ کرنے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء پر ڈیلز لگائی جاتی ہیں اور جوتوں اور کپڑوں کی دکانوں پر سیلز. لیکن بعض صارفین کے لیے خرید و فروخت کی یہ دوڑ رمضان کی روح کے خلاف ہے. اسلام آباد کے سینٹورس مال میں کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی.
تھوڑا سا نہیں، اب تو بہت زیادہ ہی کمرشلائز کر دیا گیا ہے. ہر جگہ آپ کی پروڈکٹس آپ کو نظر آتی ہیں، ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز نظر آتی ہیں، اور آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ان کے برانڈ امبیسڈر کنٹینیوسلی بس آپ کو اس برانڈ کے بارے میں کلک کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں.
بے وقوف بناتے ہیں، مسلمان ہو کے مسلمانوں کو یہ لوٹ رہے ہیں، سارے نا لٹرلی لوٹ رہے ہیں.
کیونکہ اب لوگوں کا فوکس بھی چینج کر رہے ہیں، آپ رمضان شوز کر کے آپ ان کو گفٹ کی طرف اور زیادہ ان کو برانڈیڈ چیزیں دینے کی طرف اکوموڈیٹ کر رہے ہیں اس طرح. تو آئی تھنک اگر اس کو تھوڑا سا اس کو چینج کر دیں اسلامک تعلیمات کے اندر تو وہ زیادہ اچھا رہے گا.
سرف ایکسل کی دوسری واشنگ مشین XD002.
کچھ تنقید تو ٹیلی ویژن پر افطار اور سحر کے وقت خصوصی پروگرامز پر کی جاتی ہے. ان میں سے ایک پاکستان رمضان کے نام سے متنازع میزبان ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا پروگرام ہے. ایسے شوز میں گاڑیاں، جہاز کے ٹکٹ اور گھریلو استعمال کے آلات اسلام کے بارے میں سوال و جواب اور قراندازیوں میں دی جاتی ہیں. گزشتہ چند برسوں میں شروع ہونے والے ان شوز کو بعض لوگ مذہب اور تفریح کا عجیب امتزاج کہتے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے دفاعی انداز میں جواب دیا.
مطلب کمرشلائز کیا چیز ہوتی ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. آج میں خود بہت حیران ہوتا ہوں. پہلے میں صرف سمجھتا تھا مسلم کمرشل بینک ہے، باقی اب تو ہر چیز ہی کمرشلائز ہے. یعنی حج بھی کمرشلائز ہے، جو ہوٹلز وغیرہ وہاں پہ خریدے جاتے ہیں اور کھانا کھایا جاتا ہے وہ بھی کمرشلائز ہے. کے ایف سی وہاں پر حرم میں لگا ہوا ہے وہ بھی کمرشلائز ہے، اور وہاں جو کمرے ملتے ہیں مہنگے وہ بھی کمرشلائز ہیں، اور جو ہم ٹکٹ خرید کے جاتے ہیں وہ بھی کمرشلائز ہے. کیا ہوتا ہے کمرشلائز؟ خود نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا، بس یہ ایسے ٹکا دی ہے کمرشلائز.
تاہم اشتہار بنانے والی کمپنیاں اتفاق کرتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان شوز کی مقبولیت کی وجہ سے چینلز کی آمدنی میں سال کے باقی مہینوں کے مقابلے میں قریباً 25% اضافہ ہوا ہے. ماہ رمضان تو ختم ہونے کو ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ اس مقدس مہینے کو کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر بحث اگلے سال دوبارہ سے چھڑے گی. امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
غزہ میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام چلنے والے ایک اسکول پر اسرائیلی فوج کی گولہ باری سے کم از کم 15 افراد ہلاک اور 200 زخمی ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق 1,00,000 سے زیادہ فلسطینی اقوام متحدہ کی عمارتوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں. یہ خبر ہماری بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی شہ سرخی بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر ٹینس سٹار ثانیہ مرزا کے تنازع کے بارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیربین کا آج کا وقت ختم ہوا۔ ہمارے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام، پروڈیوسر تھی امبر خیری، اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض لندن نے ادا کیے اینا ویل نے، جبکہ اسلام آباد نے ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے۔ مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں، اور آخر میں سنیے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
غزہ میں اقوام متحدہ کے ایک اسکول پر اسرائیل کی شیلنگ کے بعد کم از کم 37 افراد ہلاک اور 30 دیگر زخمی ہو گئے ہیں، جس کے بعد مرنے والے فلسطینیوں کی کل تعداد 734 ہو گئی ہے۔ مشرقی یوکرین میں ماسکو کے باغیوں کی مدد کرنے پر یورپی ممالک روس پر عائد پابندیوں کی نئی فہرست کو آخری شکل دے رہے ہیں۔ ادھر آئی ایم ایف نے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے کہ پابندیوں سے خطے کی معیشتیں متاثر ہوں گی۔ عراق کی پارلیمنٹ نے کرد سیاستدان فواد معصوم کو نیا صدر منتخب کر لیا ہے۔ یہ دوسری بڑی اسامی ہے جو اشتراک اقتدار کے معاہدے کے تحت پر کی گئی ہے۔ الجزائر کی قومی فضائی کمپنی کے لاپتہ ہونے والے طیارے سے تاحال کوئی رابطہ نہ ہو سکا، اس پر 116 افراد سوار تھے۔ اور افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ فن لینڈ سے تعلق رکھنے والی دو خواتین امدادی کارکنوں کو ملک کے مغرب میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔